جمعہ 22 اپریل کے سیروین کے ساتھ ماہوارہ سفتر کا سلام. پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر بدعنوانیوں سے متعلق پاناما لیکس کے الزامات ثابت ہو گئے تو وہ مستعفی ہو جائیں گے. انہوں نے کہا
میں سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس کو خط لکھوں گا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دے.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد. جمعہ 22 اپریل کے سیروین کے ساتھ ماہوارہ سفتر کا سلام. پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر بدعنوانیوں سے متعلق پاناما لیکس کے الزامات ثابت ہو گئے تو وہ مستعفی ہو جائیں گے. انہوں نے کہا
میں سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس کو خط لکھوں گا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دے.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
کمیشن تشکیل دے تاکہ جو لوگ بہتان تراشیوں کی انتہا پر اترے ہوئے ہیں وہ اس اقدام سے ہماری شفافیت کی انتہا بھی دیکھ لیں. میں اس کمیشن کی سفارشات قبول کروں گا.
دوسری جانب وزیراعظم نواز شریف نے اپنے کل اثاثوں کی مالیت 1 ارب 90 کروڑ روپے ظاہر کی ہے. الیکشن کمیشن میں جمع کروائی گئی تفصیلات کے مطابق وزیراعظم کے بیرون ملک کوئی اثاثے نہیں ہے. اس خبر کی مزید تفصیل آگے سیروین میں پیش کی جائے گی. امریکہ کے شہر نیویارک میں دنیا کے 170 ممالک کے رہنما موسمیاتی تبدیلی سے متعلق جامع تاریخی معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں. اس سے قبل پیرس میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں ہونے والے مذاکرات کے حتمی معاہدے کے بغیر ہی ختم ہو گئے تھے. اقوام متحدہ میں اس موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا
ہم وقت کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. میں تمام ممالک پر زور دوں گا کہ وہ جلد اس معاہدے میں شامل ہوں تاکہ پیرس کے معاہدے پر جلد از جلد عمل درآمد شروع کیا جا سکے. عالمی درجہ حرارت میں 2 ڈگری کے اضافے کی شرح کو اب کم کر کے 1.5 ڈگری پر لایا جائے گا. بغیر نتیجہ جانے استعمال کرنے کا دور اب ختم ہو گیا ہے.
دنیا میں آلودگی کا سبب بننے والے 2 بڑے ممالک امریکہ اور چین کا کہنا ہے کہ وہ رابع سال اس معاہدے پر دستخط کریں گے. ایک اندازے کے مطابق امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے سن برنارڈینو کی حملہ آور رضوان فاروق کا آئی فون لاک کرنے کے لیے $13 لاکھ ادا کیے ہیں. تفصیل کے ساتھ شمائلہ خان.
ایف بی آئی کے سربراہ جیمز کومی کی سالانہ تنخواہ $1,83,000 ہے اور ان کی بقیہ رہ جانے والے مدت ملازمت 7 سال 4 ماہ ہے. اعداد و شمار کے مطابق جیمز کومی کو اپنی بقیہ مدت ملازمت کے دوران $13,40,000 ملیں گے. یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی ہیکنگ تکنیک کے لیے ایف بی آئی کی جانب سے ادا کی گئی سب سے زیادہ رقم ہے.
عراق کے دارالحکومت بغداد میں ایک مسجد میں ہونے والے خود کش دھماکے میں کم سے کم 6 افراد ہلاک اور 25 زائد زخمی ہیں. عراقی پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ نماز جمعہ کے بعد شیعہ مسجد سے تعلق رکھنے والی افراد کی مسجد کے باہر ہوا. دھماکے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے لیکن ماضی میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ ایسے حملوں میں ملوث رہی ہے. انڈیا کی ریاست اروناچل پردیش میں مسلسل بارشوں کے باعث مزدوروں کے کیمپ پر مٹی کا تودا گرنے سے 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. تفصیل کے ساتھ تابندہ کوکب.
مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ آج صبح سیاحوں میں مقبول ضلع توانگ میں پیش آیا اور امدادی کارکن ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تودے کی زد میں آنے والے مزدور علاقے میں ایک ہوٹل کی تعمیر میں مصروف تھے. حکام کے مطابق جس وقت تودا کیمپ پر گرا تو مزدور سو رہے تھے. پولیس سپرنٹینڈنٹ نے خبر رسائی ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ تودا گرا تو تعمیراتی مقام پر کل 20 مزدور موجود تھے.
امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ برطانیہ یورپی یونین کا حصہ رہ کر دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے. اخبار ٹیلی گراف کے لیے لکھے گئے ایک مضمون میں صدر اوباما نے کہا کہ یورپی یونین میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلے کا جو بھی نتیجہ نکلے گا امریکہ کو اس میں گہری دلچسپی ہے. صدر اوباما نے کہا کہ یورپی یونین میں رہتے ہوئے برطانیہ روزگار تجارت اور معاشی ترقی کے لحاظ سے مستفید ہوا ہے اور یورپی یونین برطانوی اثر و رسوخ کو کم نہیں کرتی بلکہ اس کو عظمت بخشتی ہے. شام سے اطلاعات ہیں کہ حلب شہر میں حکومتی افواج کی بمباری سے کم سے کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سرگرم افراد کا کہنا ہے کہ افواج نے باغیوں کے زیر کنٹرول مشرقی ڈسٹرکٹ کو نشانہ بنایا. کہا جا رہا ہے کہ اس حملے میں کئی عام شہری بھی زخمی ہوئے ہیں. دوسری جانب کرد افواج اور حکومتی افواج کے درمیان بھی لڑائیاں جاری ہیں جس کے بعد جنگ بندی کا معاہدہ زور پکڑ گیا ہے. شام کے معاملے پر اقوام متحدہ میں مذاکرات اگلے ہفتے جنیوا میں ہو رہے ہیں. انڈیا کی وسطی ریاست مدھیہ پردیش میں ہندوؤں کے سب سے بڑے میلے کمبھ میلے کا آغاز ہو گیا ہے جو 1 مہینہ تک جاری رہے گا. رواں سال کمبھ میلے میں تقریباً 5 کروڑ زائرین کی شرکت کا امکان ہے. اسے دنیا کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع مانا جاتا ہے. رواں سال پہلی مرتبہ خواجہ سراؤں کو بھی اس مذہبی اجتماع میں شرکت کی اجازت دی گئی ہے. زائرین کی سیکورٹی کے لیے 20,000 سے زائد سیکورٹی اہلکار تعینات ہیں اور سی سی ٹی وی کیمروں سے بھی نگرانی کی جا رہی ہے. امریکہ میں حکام کا کہنا ہے کہ ریاست کیلیفورنیا کے شہر سن ڈیگو میں میکسیکو اور امریکہ کے درمیان ایک طویل سرنگ کا کھوج لگایا گیا ہے. سرنگ کو منشیات کی اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. حکام کا کہنا ہے کہ 800 کلومیٹر طویل سرنگ کے ذریعے قیمتی کوکین اور چرس اسمگل کی جاتی تھی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
رشتہ داروں نے ریار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری اس وقت شہ سرخی ہے کہ آئی فون ہیک کروانے کے لیے $13,00,000 ادا کیے گئے اور یہ کہا ہے امریکہ کے تفتیشی ادارے ایف بی آئی نے. اس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں, آپ کسی بھی وقت آ کر پڑھ سکتے ہیں. ہم چلتے ہیں اپنی بڑی خبر کی جانب. پاکستان کی حکومت نے مالی بدعنوانیوں سے متعلق پاناما لیکس میں سامنے آنے والے انکشافات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک کمیشن بنانے کے لیے چیف جسٹس ظہیر جمالی کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کا اعلان اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم نے قوم سے اپنے خطاب میں کیا. گزشتہ ایک ماہ میں وزیر اعظم کا پاناما لیکس کے سلسلے میں یہ دوسرا خطاب ہے. اسلام آباد سے اس وقت ہمارے ساتھی شہزاد ملک ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. جی شہزاد, ہمیں ان کے خطاب کے اہم نکات ذرا بتائیے گا.
جی مہبارہ, اس سے پہلے میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کو خط لکھ دیا ہے کمیشن کی تشکیل کے لیے, اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ترجیحی بنیادوں پر چیف جسٹس آف پاکستان خود اس کمیشن کی کو چیئر کرے تاکہ صورتحال صحیح طریقے سے واضح ہو سکے. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ موجودہ چیف جسٹس کل سے ترکی کے سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں اور 1 مئی کو وہ وطن واپس آئیں گے. جہاں تک وزیر اعظم کے خطاب کا تعلق ہے تو انہوں نے سب سے پہلے دوبارہ اپنے اور اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کیا, اور انہوں نے کہا کہ جو بھی کمیشن فیصلہ کرے گا اس کو وہ منوان قبول کریں گے.
میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے مون چیف جسٹس کو خط لکھوں گا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دے تاکہ جو لوگ بہتان تراشیوں کے انتہا پر اترے ہوئے ہیں وہ اس اقدام سے ہماری شفافیت کے انتہا بھی دیکھ لیں. میں اس کمیشن کی سفارشات قبول کروں گا, لیکن میرے عزیز اہل وطن, اگر مجھ پر الزامات ثابت نہ ہوئے تو وہ لوگ جو روزانہ جھوٹے الزامات کا بازار گرم کرتے ہیں قوم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں گے, اور کیا آپ انہیں معاف کر دیں گے؟ اس سوال کا جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں.
اپنے خطاب میں انہوں نے حزب مخالف کی جماعت اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا.
اچھا, اور شہزاد, انہوں نے اس میں مخالف کی جماعتوں کو تنقید کا تو نشانہ بنایا, اور جماعتوں کے بارے میں بھی کچھ اور بات بھی کی؟
اور جماعتوں کے بارے میں تو مہبارہ انہوں نے بات نہیں کی, لیکن خاص طور پر عمران خان کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کو ان کی سپورٹ کی تھی اور وہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے تھے تو اس وقت انہیں جمہوریت یاد نہیں آئی, اور اب وہ اخلاقیات کا درس ہمیں دے رہے ہیں جو خود کنٹینرز پر کھڑے ہو کر بازاری زبان استعمال کرتے تھے. وزیر اعظم نے اور کچھ کہا؟
ہم معاشی ترقی کے ثمرات انشاءاللہ عوام تک پہنچانے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ حوث اقتدار کے مارے لوگوں کو اپنی شکست دیوار پر لکھی نظر آ رہی ہے. مجھے اس بات کا رنج نہیں کہ میری اور میرے بچوں کی ناجائز کردار کشی کی گئی,
جتنا دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ ملک و قوم کا قیمتی وقت ضائع کر کے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا. یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے.
اس کے علاوہ انہوں نے میڈیا کو تنقید کا نشانہ تو نہیں بنایا, البتہ انہوں نے ان سے یہ ضرور درخواست کی ہے کہ کوئی بھی کوئی بات ہو, کسی کے خلاف کوئی الزام کوئی لگا رہا ہو تو اس کی جانچ پڑتال ضرور کر لینی چاہیے بجائے اس کے کہ کسی دوسرے شخص کی کردار کشی کی جائے. جی ماں بہن,
بہت شکریہ شہزاد ملک. اور آئیے اب اس تقریر کا کچھ غور سے دیکھیں, اس کا کچھ تجزیہ کریں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہی ہیں. راشد رحمان, آپ نے وزیر اعظم نواز شریف کی یہ تقریر تو سنی ہوگی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تقریر کوئی ٹھوس پیغام دے رہی ہے؟
نہیں, یہ کوئی نئی باتیں نہیں کہی نواز شریف صاحب نے. ان کے پہلے خطاب میں بھی انہی لائنز پر بات ہوئی تھی ان کی طرف سے کہ ہماری فیملی کا احتساب تو کب سے ہو رہا ہے اور ہم دوبارہ تیار ہیں جواب دہی کے لیے. اور جیسے آپ کے رپورٹر نے بھی بتایا کہ عمران خان کا نام لیے بغیر تنقید کا نشانہ بنایا اور مشرف کا نام لیے بغیر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور اپنی دکھ بھری داستان جو ان کے ہاتھوں ان پر بطور ان کے مظالم کھائے گئے ان کا تبصرہ کیا انہوں نے. لیکن اب میرے ذہن میں ایک سوال کھڑا ہو گیا ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو چیف جسٹس کی طرف سے اشارے آ رہے تھے وہ تو کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہ کمیشن کی سربراہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آیا وہ اب تیار ہو گئے یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا. یہ خط جا رہا ہے بقول پرائم منسٹر کے, چیف جسٹس چلے گئے ہیں دورے پر, ان کی واپسی پر ہی شاید کوئی بات جو ہے وہ سامنے آئے گی. کمیشن بنتا بھی ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں, اگر نہیں بنتا تو پھر کس کی سربراہی میں, اور اگر بن بھی جاتا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں یا کسی اور کی سربراہی میں تو وہ یہ کمیشن کرے گا کیا؟ پرائم منسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ لوگوں کے پاس اگر ثبوت ہے تو لے کر کمیشن کے پاس آئیں. یہ چیزیں اتنی آسان ثابت کرنی اگر ہوتی تو دنیا بھر میں ثابت ہو گئی ہوتی اب تک. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے اور فورینسک انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے انٹرنیشنل لیول پر, وہ یہ کمیشن کیسے کرے گا اور نااہل ہوگا اس کے لیے.
اچھا, تو گویا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ کمیشن کی تشکیل کیے جانے کے کی امکانات تو ہیں لیکن اس سے حاصل کیا ہوگا؟ تو میں پھر اس سلسلے میں
کیا ہوگا جی,
تو میں یہی پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ اصل میں تو یہ معاملہ سیاسی اور اخلاقی ہے, کیونکہ قانون میں تو جیسے کہ سبھی جانتے ہیں کہ بچ جانے کے رستے موجود ہیں, مگر ایک سیاستدان کا اس طرح سے پیسے بنانا, اقتدار خریدنے کی صلاحیت رکھنا, تو پھر یہ تو آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ یہ سیاسی سطح پر چیلنج ہونا چاہیے, اخلاقی سطح پر چیلنج ہونا چاہیے, نہ کہ کسی کمیشن میں؟
دیکھیے, 1981 سے نواز شریف صاحب سیاست میں داخل ہو چکے ہیں. یہ باتیں اور یہ الزامات ان کے سر پر اس وقت سے منڈلا رہے ہیں, اور جہاں تک آف شور ٹیکس ہیون استعمال کرنا اور کمپنیاں بنانے کا تعلق ہے تو یہ 1990 کی دہائی سے شروع ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. البتہ وہ اس بات کا آڑ لے رہے ہیں کہ ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا, قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے. شاید ٹیکنیکلی یہ بات درست بھی ہو, لیکن جہاں اخلاقیات کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہاں یہ سوال اٹھتے ہیں کہ پیسے کیسے کمائے گئے, ملک سے باہر کیسے گئے, درستگی سے گئے, ٹیکس دیا گیا نہیں دیا گیا, یہ سوال منڈلا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اخلاقیات کی بنا پر اگر سیاست چل رہی ہوتی تو شاید ڈیوڈ کیمرون صاحب بھی ریزائن کر گئے ہوتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. صرف آئس لینڈ کا پرائم منسٹر ریزائن کیا, اور وہ کیوں کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے کیونکہ اس چھوٹے سے ملک میں دو تہائی جو ہے عوام کی وہ نکل آئی کہ آپ جائیں, تو وہ سیاسی طور پر مجبور ہو گئے جانے پر. تو اخلاقیات اس وقت میرا خیال ہے کارآمد ہوتی ہیں جب سیاست کے اندر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ جاری رکھنا اپنے اقتدار کو ناممکن ہو جائے.
تو راشد رحمان, اگر عوام یہ محسوس کریں کہ ایسے لوگ ان کے حکمران ہیں جو اخلاقی جواز کھو بیٹھے ہیں, تو کیا وہ انہیں ہٹا بھی نہ سکیں؟ تو پھر اس حکمرانی کے نظام کو کون ہٹائے گا یا ہٹا بھی سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے اس کا جو بھی نتیجہ؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں اس قسم کے معاملات کرپشن وغیرہ کے یہ بھی کوئی نئے نہیں ہیں، الزامات نئے نہیں، لیکن کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ تھک گئے ہیں، ان کو یہ احساس ہے کہ صرف باتیں ہوتی ہیں اور جواب دہی درست کی اکاؤنٹبلٹی نہیں ہوتی، اور شاید یہی سینٹیمنٹ ہے. اور پھر آپ سیاسی پارٹیوں کو دیکھیں، علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے پیپلز پارٹی ہوں، دوسری پارٹیاں ہوں، ان سے کوئی ایسا اشارہ نہیں مل رہا جس کے تحت آپ یہ کہیں کہ گورنمنٹ کے خلاف کوئی مہم چلے گی یا کوئی سیاسی دباؤ بڑھے گا یا اس وجہ سے وہ جائیں گے. تو میرے خیال میں صورتحال کچھ ایسی لگ رہی ہے کہ کمیشن بنانے کے بعد جو روایت ہے پاکستان میں کہ اس معاملے کو یا تو طول دی جائے یا اسی طرح لپیٹ لپاٹ کے بغیر کسی صحیح نتیجہ نکلے لپیٹ دیا جائے. آیا یہ ان اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے لیے قابل قبول ہوگا جو کرپشن کے خلاف ایک مہم جوئی کر رہے ہیں؟ یہ اصل سوال ہے اور اس کا جواب فی الحال میرے پاس تو نہیں.
سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان، ہمارے ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اور اپنے سامعین کو بتا دیں کہ وزیر اعظم کا جو خطاب ہے اس کی تفصیلات اگر آپ پڑھنا چاہیں تو bbcurdu.com حاضر ہے. اور ہماری اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے ارکان کے بعد ایوان بالا یعنی سینٹ کے 104 اراکین کے 2014 اور 2015 کے اثاثوں کی تفصیلات بھی جاری کر دی ہیں. تفصیلات کے ساتھ ایک بار پھر اسلام آباد سے شہزاد ملک.
الیکشن کمیشن کے مطابق وزیر اعظم کے سمدی وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے اثاثوں کی مالیت 68 کروڑ روپے ہے. وفاقی وزیر خزانہ نے اپنے بیٹے سے 11 کروڑ روپے بطور قرض حسنہ بھی لیے ہیں. الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی کے اثاثوں کی مالیت 8 کروڑ روپے سے زائد ہے، جبکہ حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے 33 کروڑ روپے مالیت کے بیرون ملک اثاثے ظاہر کیے ہیں. قومی اسمبلی کے 342 ارکان کی طرف سے الیکشن کمیشن میں سن 2014 اور 15 کے اثاثوں کی جو تفصیلات جمع کروائی گئی ہیں ان میں قومی اسمبلی کے صرف 3 ارکان ایسے ہیں جن کے اثاثوں کی مالیت اربوں روپے میں ہے. ان 3 ارکان میں وزیر اعظم میاں نواز شریف، وفاقی وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان شامل ہیں. وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ملک میں اثاثوں کی مالیت 1.90 ارب روپے ہے. اس میں 1 ارب روپے سے زائد مالیت کی جائیداد پنجاب کے شہروں شیخوپورہ اور لاہور میں بھی ہے جو انہیں وراثت میں ملی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے اثاثوں کی مالیت 1.30 ارب روپے کے قریب ہے، جن میں 75 کروڑ روپے مالیت کی بنی گالا کی زمین ہے جس پر انہوں نے گھر بنایا ہے، اور یہ زمین عمران خان کی سابق اہلیہ جمیمہ خان نے انہیں گفٹ کی تھی. اس کے علاوہ عمران خان نے اپنے اثاثوں میں لاہور کے زمان پارک میں اپنے آبائی گھر کا بھی ذکر کیا ہے جس کی مالیت 22 کروڑ روپے ظاہر کی گئی ہے. الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے گوشواروں میں ایسے ارکان کی تعداد صرف 2 ہے جن کے اثاثوں کی مالیت 50 کروڑ روپے سے زائد ہے. ان میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحبزادے حمزہ شہباز اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر بھی شامل ہیں. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کے اثاثوں کی مالیت 4 کروڑ روپے، جبکہ جمعیت علماء اسلام کے اپنے ادارے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے اثاثوں کی مالیت 66 لاکھ روپے ہے. سینیٹر پرویز رشید وفاقی کابینہ میں سب سے کم اثاثے رکھنے والے وزیر ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات کے اثاثوں کی مالیت 80,000 روپے سے زائد ہے. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
یہ تو بات تھی اثاثوں کے گوشواروں کی. آپ نے سنا کہ کچھ ارکان کے اثاثوں کی مالیت میں اضافہ ہوا ہے، کچھ میں شاید کمی بھی ہوئی ہو. ہم نے ماہر اقتصادیات شاہد صدیقی سے بات کی اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے جو یہ دیکھ سکے کہ اثاثے کیسے وجود میں آئے، کیسے بنائے گئے، کیسے انہوں نے فروغ پایا اور ان کے یعنی اثاثوں میں اضافوں کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیے پاکستان میں ایسا ہے کہ یہ انکم ٹیکس کے گوشوارے ویب ریٹرن کے ساتھ جو ہے پاکستان میں جو ایف بی آر ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو اس کو جو ہے سبمٹ کیے جاتے ہیں اور انہیں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھا کہ وہ ریٹرن صحیح ہے کیونکہ اس میں ڈکلریشن بھی ہوتا ہے, ان پر ٹیکس ادا کیا گیا ہے اور جو اضافہ ہوا ہے اسٹ میں وہ کس طریقے سے کیا ہے وہ بھی ایکسپلین کیا جائے, اس کے لیے دستاویزی ثبوت موجود ہونے چاہیے. تو یہ تو ایک قانونی پوزیشن ہے, لیکن بدقسمت بھی ہمارے یہاں یہ ہے کہ حکومتوں نے پاکستان میں
یہ کہا جا سکتا ہے کہ فورینسک آڈٹ کا قانون موجود ہے ملک میں.
دیکھیے پاکستان میں اس سے پہلے فورینسک آڈٹ ہوا ہے, اسٹاک ایکسچینج میں 2005 میں ایک فراڈ ہوا تھا, تو امریکہ کی کمپنی آئی تھی ویجیلنس, اچھا انہوں نے پھر اس کے انویسٹیگیشن کر کے یہ فورینسک آڈٹ کیا تھا اور اس وقت یہ تھا کہ 100% جو ڈاکومنٹ تھے جو فراڈ میں یا اسکینڈل میں وہ پاکستان میں موجود تھے, جو لوگ انوالو تھے وہ بھی موجود تھے, لیکن اور اس میں کوئی آؤٹ سائڈ ایجنسی یا آؤٹ سائڈ پارٹی نہیں تھی. الٹیمیٹلی ان کی بھی جو رپورٹ آئی وہ یہ آئی کہ ہوا بہت کچھ ہے, کوئی 8 کروڑ کا اسکینڈل تھا, لیکن ثابت کرنا مشکل ہے, وہ بے نتیجہ رہی تھی, بےمانی رہی تھی اور الٹیمیٹلی اس کو فائل کر دیا گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے قانون سازی کی گئی ہے جس کے اندر آپ وہ نشان نہیں چھوڑتے, آپ کا ایک تو کالا دھن بہت زیادہ ہے, اس میں یہ تھا کہ ہنڈی حوالے کے ذریعے اور ڈالر خرید کے کئی ایسے طریقے ہیں کہ آپ کالے دھن کو لوٹی ہوئی دولت کو قانونی تحفظ فراہم کر سکتے ہیں.
لیکن جب یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں, پارلیمنٹیرینز جب اپنے اثاثوں کے گوشوارے جمع کرواتے ہیں تو وہ اس کو جو لوٹی ہوئی دولت ہے یا جو یہ کالا دھن ہے اس کو کس طرح سے شامل کر دیتے ہیں یا کوئی وجہ بتائے بغیر؟
دیکھیے اس میں وجہ وہ بتاتے ہیں لیکن اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس 10 کروڑ روپے کی پرائز بانڈ ہے, پرائز بانڈ از اے ڈیئر انسٹرومنٹ, وہ بات ختم ہو گئی. اگر پرائز بانڈ ہے تو ہے, آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ لا کے دکھائیں کیونکہ ریٹرن تو 3 مہینے کے بعد جاتی ہے.
اچھا
دوسری بات یہ کہ آپ کو ٹوٹی ہوئی دولت کو آپ باہر بھیج دیں ہنڈی کے ذریعے, حوالہ کے ذریعے, جو کوئی 30 بلین ڈالر کا یہ بزنس ہے پاکستان میں, تو اس میں تو کوئی انٹری یا کوئی ریکارڈ تو نہیں ہوتا. وہ اس پیسے کو جب آپ پاکستان واپس منگائیں گے, جو ریمیٹنسز آئیں گی جو تقریباً 30 ارب ڈالر سالانہ پاکستان آ رہی ہیں, تو اس کا ایک حصہ لوٹی ہوئی دولت ہوتا ہے جو پاکستان سے گیا ہنڈی کے ذریعے, حوالے کے ذریعے, اور وہ ریمیٹنسز کی شکل میں واپس آ گیا. انکم ٹیکس آرڈیننس 111 سب سیکشن 4, اس کے تحت انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ جن صاحب نے آپ کو یہ 1 کروڑ روپیہ بھیجا ہے یہ کون ہے, کہیں وہ صاحب ڈرائیور ہیں ابو دھابی میں ہیں یا نہیں ہے, کیا ہے ان کا بزنس, یہ پوچھنے کا اختیار نہیں ہے. تو کالے دھن کو سفید کرنے کا ایک طریقہ تو بڑا آسان یہی ہے. دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک آدمی کے پاس بلیک کر نہیں ہے, اس نے کھلی منڈی سے پاکستان میں ڈالر خریدے, اس ڈالر کو خرید کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر دیا ڈالر اکاؤنٹ میں, اور قانون کے تحت ڈالر اکاؤنٹ سے پیسہ باہر جا سکتا ہے, وہ پیسہ باہر چلا گیا, اس سے آپ ریمیٹنسز منگا لیں. اسے یہ کہ کوئی آدمی کسی کو گفٹ کر سکتا ہے, کنڈیشن یہ ہے کہ آپ بائی چیک کی گفٹ کریں گے اگر کیش ہے, اور ایک گفٹ ڈیڈ بنے گا تو وہ رشتے وہ بھی ایک ثابت ثبوت ہوتا ہے. تو جہاں پر سے کوئی 15-20 ہزار ارب بلین روپیز کی 15 ہزار بلین کی بلیک اکنامی ہو اور بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کا طریقہ قانونی موجود ہو, اور تو وہاں پر اس کا کوئی نشان نہیں چھوڑا جاتا,
اور بڑے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جی کوئی نشان نہیں چھوڑا جاتا. جی میں بالکل سمجھ گئی, لیکن یہ آپ نے گفٹ کی بات کی, کوئی اخلاقی کوئی طریقہ کار اس قسم کا سرکاری قانونی کوئی موجود ہے کہ یہ اس طرح سے جو پرائم منسٹر کا جو آفس ہے ایک طرح سے ایسا عہدہ ہے کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ مجھے اتنی کروڑوں کی آمدنی گفٹ مل گئی؟
وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو گفٹ کر دی, یہ گفٹ ڈیڈ بن گیا, اس کو گفٹ ڈیڈ کو رجسٹر کرا دیا. تو اس میں تو قانونی, جہاں تک مجھے پتا ہے, قانونی جو طریقہ کار تھے وہ مکمل ہو گئے, اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اس سے ہمارا رد نہیں ہے. جب یہ کوئی انویسٹیگیشن ٹیم فورینسک ٹیم یہ دیکھے گی, پاکستان کے قوانین دیکھے گی, تو میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہوگا کہ کوئی غلط کاری ہوئی ہے. حالانکہ جیسے حساب پاکستان سے میرے حساب سے 150 بلین ڈالر 150 ارب ڈالر لوٹ کے پاکستان سے باہر گئے ہیں, جن میں سیکریٹ نہیں ہے. تو اتنا پیسہ پاکستان سے گیا ہے, تو اگر یہ اتنا آسان ہوتا, اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 60 ملین ڈالر کا ऑफिस अकाउंट का केस था तो हमारे यहाँ 17 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठा करती थी, रोज सुबह को केस शुरू हो जाता था। $60 million स्विट्जरलैंड में गए, नाम का भी पता था लेकिन कुछ नहीं हो सका, सरे महल का भी नहीं हो सका। ज्यादा इम्कान यही है कि जो कवानीन पाकिस्तान में हमने बनाए हैं और हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, हम ब्लैक मनी रखते हैं, ब्लैक मनी को रेगुलराइज करते हैं, तो ऐसे कवानीन की मौजूदगी में जब बड़े बड़े माहरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट और दायर करके डॉक्यूमेंट बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर को हो या किसी दूसरे साहब को, उस ट्रांजेक्शन को कानूनी तौर पर गलत साबित करने का इम्कान मेरे हिसाब से 1% भी नहीं है।
असासों में क्या गलत है कभी साबित हो ही नहीं सकता। ये थे माहिर इक्तसादियात शाहिद हसन सिद्दीकी।
हमसे बात करें।
मेरा नाम सैयद शहजाद बुखारी है, मैं जलीपुर के बात कर रहा हूँ।
बहुत आजाद से मैं गिरफ्तार लेकर बोल बात कर रहा हूँ।
अपने मसाइल और राय का इजहार करें।
पाकिस्तान में खासतौर पे देही इलाकों में और शहरों में, ये
फ्रांस के शहर पेरिस में इतने सारे इंसानों को कत्ल करना बिला शोभा बहुत अफसोसनाक है।
अवाम परेशान।
BBC उर्दू के प्रोग्राम आपकी बात में।
हमारा मुतालिबा ये इंसानी हकूक है, ये
दरख्वास्त है कि हमारे गांव की हालत देखें।
आपकी कॉल्स हर जुमेरात को नशर की जाएंगी।
मुझे एक शिकायत है कि BBC प्रोग्राम की खबरों में चाह रहा था कि वो नशर हो जाए।
हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-222-75 जो कि मोबाइल फोन से फ्री नहीं है। पाकिस्तान से बाहर के सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0092-5126-111-39। ये नंबर टोल फ्री है।
और अब खेलों की खबरों के साथ शुमाइला खान।
क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी अनुराग ठाकुर के न्यूजीलैंड के खिलाफ डे नाइट टेस्ट सीरीज के ऐलान के सिर्फ एक रोज बाद ही न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का ये बयान सामने आया है कि टेस्ट सीरीज की हामी भरने से पहले बहुत से मामला देखना जरूरी है। इंग्लैंड के साबिक कप्तान एलन शीरर कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि सीजन में FA कप की जीत भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर लुई वान गॉल और एवर्टन के मैनेजर रॉबर्टो मार्टिनेज दोनों ही के मुस्तकबिल की जमानत नहीं। इन दिनों दोनों ही क्लब्स के मैनेजर्स का मुस्तकबिल खतरे में होने की अफवाहें गर्दिश में हैं, जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड लीग के इख्तिताम पर पहले आने वाली 4 टीमों में शामिल हो सकती है। कल मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ होने वाले FA कप के सेमीफाइनल में एवर्टन के डिफेंडर सेमस कॉलमन खेल से बाहर हो गए हैं जिसकी वजह हैमस्ट्रिंग इंजरी है। टेनिस की स्टुटगार्ट ग्रां प्री में खवातीन के सिंगल्स मुकाबलों के दूसरे राउंड में जमहूरिया चेक की क्रिस्टीना प्लेस्कोवा ने सर्बिया की एना एनवानोविच को 6-4 और 6-2 से हरा दिया है, जबकि जर्मनी की आंड्रे पेटकोविच को पोलैंड की आग्नेयाश्का राडोमांस्का के हाथों 1-6, 6-1 और 6-2 से शिकस्त हो गई। जबकि इसी टूर्नामेंट में पेट्रा केवीटोवा, कार्ला सुवारीस नोवारो और रॉबर्टा विंची ने भी अपने अपने मैचेस जीत लिए हैं। केनिया के सदर योहोरो केन्याता ने एंटी डोपिंग बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद केनिया इस साल ओलंपिक्स में हिस्सा ले सकेगा। इससे पहले वर्ल्ड एंटी डोपिंग की जानिब से दी गई 2 डेडलाइंस पर अमल करने में नाकामी के बाद ये खदशात पैदा हो गए थे कि केनिया के एथलीट्स रियो गेम्स में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वाज़ह है कि केनिया के खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद पर मनशियात लेने के सबब पाबंदी है और फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा के नए सरबरा जियानी इन्फेंटिनो ने कतर में वर्ल्ड कप के लिए स्टेडियम की तामीर में हिस्सा लेने वाले गैर मुल्की मजदूरों की हालत की निगरानी के लिए एक आजाद कमेटी बनाने का ऐलान किया है।
खेलों की खबरें पेश कर रही थी शुमाइला खान। बदउनवानी से बनाए गए असासी, ये हमारे प्रोग्राम का बड़ा मौजू रहा और इसी सिलसिले में आपने खबरों में सुना होगा कि पाकिस्तान की फौजी क्यादत ने 6 अफसरान को बरतरफ कर दिया है। तो क्या बदउनवानी की ये सजा काफी है, इस पर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। यहाँ सैरबीन अपने निस्फ को पहुंचा अहम खबरों की शह सुर्खियों के साथ सारा हासिल।
पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने पनामा लीक से तहकीकात पर कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के माउन खसूसी सरदार सूरन सिंह को नामालूम अफराद ने बुनीर के इलाके में फायरिंग करके हलाक कर दिया है। वो अकलेती अमूर पर वजीर आला परवेज खटक के माउन खसूसी थे। अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में दुनिया के 170 ममालिक के रहनुमा मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक जामे तारीखी मुहिदे पर दस्तखत कर रहे हैं। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में एक मस्जिद में होने वाले खुद
کچھ دھماکے میں کم سے کم 6 افراد ہلاک اور 25 سے زائد زخمی ہیں. تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ برسلز کے ایئرپورٹ پر حملہ کرنے والا خودکش بمبار شام میں مقوی فرانسیسی صحافی کا محافظ تھا. روس نے مغربی ممالک کو خاموش کروانے کے لیے پولیس کے سابق جنرل کو انسانی حقوق کے تحفظ کے ادارے کا نگران تعینات کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو سروس میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی بدستور یہی ہے کہ چیف جسٹس کو خط لکھ رہا ہوں کہ وہ ایک کمیشن تشکیل دیں. یہ کہنا ہے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کا جو انہوں نے ہم سے تھوڑی دیر پہلے اپنے خطاب میں کیا تھا. بدعنوانی کے الزامات اور ان کی تفتیش ہمارے پروگرام کا بڑا موضوع رہا ہے. اور اسی سلسلے میں آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ پاکستان کی فوجی قیادت نے کم سے کم 6 اعلیٰ فوجی افسران کو بدعنوانی کے الزام میں برطرف کر دیا ہے. عسکری ذرائع کے مطابق جن 6 افسران کو بدعنوانی کے الزام میں برطرف کیا گیا ہے ان کے خلاف جو الزامات ہیں ابھی تک ان کی تفصیل سامنے نہیں آ سکی ہے. ان برطرفیوں کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدعنوانی یعنی کرپشن ملک میں ایک جرم ہے, تو کیا پاکستان کے وہ قوانین جو کرپشن سے متعلق ہیں ان کا اطلاق فوجی افسران پر نہیں ہوتا؟ ہم نے بات کی انعام الرحیم سے جو فوج کے شعبہ قانون سے وابستہ رہے ہیں اور اب بھی وکالت کرتے ہیں, قانونی ماہر ہیں اور خصوصاً فوجی قانون پر ان کی گہری نظر ہے.
جب نیا آرڈیننس نافذ کیا گیا تھا تو اس وقت تمام افسران پر یہ اطلاق ہوتا تھا, لیکن نئے آرڈیننس میں سے ریکمینڈمنٹ کی جنرل پرویز مشرف نے, جس میں یہ طے ہو گیا کہ صرف ان آرمی افسر پر اس آرڈیننس کا اطلاق ہوگا جو پبلک اپائنٹمنٹ کے اوپر ہوں گے, جو پبلک ڈیوٹی سر انجام دے رہے, جیسے اسٹیل مل ہے یا کسی اور جگہ پر وہ ڈیوٹی سر انجام دے, وہاں اگر کرپشن کرتے ہیں تو ڈیپ پہ جائیں گے, اور اگر آرمی کے اندر کرپشن کر رہے ہیں تو پھر آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کاروائی ہوگی.
اچھا, لیکن ایسے بھی کئی افسران ہیں جو پبلک ڈیوٹی پہ تھے, مثلا جیسا کہ آپ نے اسٹیل مل کا بتایا, کچھ ادھر ادھر سول محکموں میں آئے اور ان پر بھی بدعنوانی یا کرپشن کے الزامات لگے, لیکن پھر بھی ان افسران پر, خاص طور پر ان میں جو کچھ جنرلوں کے نام تھے, ان پر تو مقدمات نہیں چل سکے نیب کے تحت.
ریلوے میں جو جنرل تھے ان پر مقدمات چلے کرپشن کے, لیکن جو کرپشن کی کورٹ تھی انہوں نے ان کو بری کر دیا, انہوں نے کہا یہ جو کچھ ہوا ہے دے ہیو ڈن ان گڈ فیتھ.
ٹھیک ہے, اور اسٹیل مل کا
بری کر دیا, اور باقی جو این ایل سی کے کیسز تھے اس میں نیب نے 2-3 دفعہ اس کا ریکارڈ مانگا, کیونکہ نیب نے کہا کہ, اور سپریم کورٹ نے بھی ڈیمانڈ کی کہ ان کے خلاف کاروائی نیب کلاس کے تحت ہونی چاہیے, لیکن آرمی نے اس کو مینٹین کیا کہ نہیں ہو, کیونکہ آرمی ایکٹ کے تحت ہے تو ہمارا کلیئر ہے, ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے, آرمی ان کے خلاف کاروائی کی.
بیورو جو ہے اصولی طور پہ تو سارے افسران پر اس کا اطلاع ہوتا ہے سرکاری افسران,
لیکن وہ آرمی شرف صاحب کا یہ خیال تھا کہ آرمی ایکٹ میں, کیونکہ آلریڈی ایک پروویژن دی ہوئی ہے مس اپریپریشن کی, تو ان کا ٹرائل مس اپریپریشن کے تحت ہونا چاہیے. ویئر ایز اندر مس اپریپریشن کی سزا یہاں 5 سال ہے, وہاں ہمارے اس میں تو ڈی میں پڑی ہے, تو ڈفرنس ہے سزاؤں کے حساب سے.
اچھا, یعنی فوجی افسر کا بدعنوانی کا 5 برس کی سزا ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ, اور اگر سویلین کا تو لائف امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے.
کورنٹ سال کا یہ ہے, ایک اور پھر آرمی ایکٹ میں ایک اور پروویژن ہے کہ اگر آرمی چیف یہ چاہیں کہ وہ سزا نہیں کرنا چاہتے ہیں, اس کی کورٹ مارشل نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہیڈ ایلیکشن کریں گے,
برطرفی
کی صورت میں
میڈیکل فولڈر میں اپنا کاپی
رکھیں,
نہیں ونڈوز میں وہ فون کا فون نہیں نہیں کچھ نہیں, خود ہی کر دے گا وہ, آئیکن ادھر آ جائے گا, کچھ بھی آپ کر دیں گے, وہ اس میں پہلے نہیں کر دیں گے, وہ اس میں کائچ کر سر میں آٹومیٹک ہی آ جائے گا.
آج کی پریس میں جو وضع آتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو یہ کر دیں گے.
اچھا, اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں بدعنوانی اور کرپشن کے نام, لیکن فوج
میں
کیا باقاعدہ, لیکن لفظ کرپشن نہیں ہے,
سر کرپشن نہیں ہے.
کرنل صاحب یہ بتائیے کہ اب جس طرح کرپشن کے لیے کوئی فوجی ملوث ہو تو الگ قوانین ہے, شہری یعنی نان فوجی ہو تو اس کے لیے الگ قوانین ہے. تو فرض کیجیے اگر یہ کوئی فوجی جو ہے قتل کر دیتا ہے, چوری کر لیتا ہے یا ریپ کر دیتا ہے کسی عورت کو, تو کیا سویلین عدالتوں میں اس پر مقدمہ چل سکتا ہے؟
ہاں وہ چل سکتا ہے. اصل میں اس کو کنکرنٹ جورسڈکشن کہتے ہیں. سول عدالت کو بھی اختیار ہے مقدمہ چلانے کا اور آرمی کو بھی اختیار ہے, لیکن یہ آرمی کا رائٹ ہے ٹو کلیم. آرمی اگر کہے اور کسی بھی سویلین عدالت میں کسی فوجی افسر کا یا ملازم کا مقدمہ چلے گا تو عدالت از باؤنڈ ٹو آسک ملٹری اتھارٹی سے, پہنچے گی ملٹری اتھارٹی سے کہ جی آپ ہم مقدمہ چلائیں یا آپ اس کو واپس لینا چاہتے ہیں. تو جب آرمی لے لے گی پھر آرمی اس کا مقدمہ چلائے گی.
یعنی اس کا مطلب جو سویلین کورٹ ہے وہ خود نہیں طے کر سکتی کہ یہ فوجی افسر کو,
یہ اختیار آرمی اتھارٹیز کو دیا گیا ہے.
انعام رحیم سے بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی سکلین امام. یہ ان قانون داں کی رائے ہے جو فوجی قانون پر گہری نظر رکھتے ہیں. ہم نے ایک سویلین قانونی ماہر سلمان اکرم راجا سے بھی بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس معاملے میں قانونی سکم موجود ہے مگر اسے سول عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے.
جی عام عدالت میں لایا جا سکتا ہے اگر تو جرم اس نوعیت کا ہے جو آرمی ایکٹ میں جرائم کیے گئے ہیں ان میں وہ آتا ہے اور وہ اپنے پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی کے دوران اس نے لیا ہے تو پھر تو آرمی ایکٹ لگے گا, فوجی عدالت میں وہ جائے گا. لیکن اگر جرم اس نوعیت کا ہے کہ وہ وہاں نہیں آتا اور اس کا تعلق پیشہ ورانہ امور سے نہیں ہے تو پھر عام عدالت میں جا سکتا ہے.
اچھا تو پھر یہ جو بدعنوانی کے قوانین ہیں ان کا اطلاق سب پر یکساں ہے یا یہ بھی فوج کے لیے علیحدہ ہے؟
دیکھیے بدعنوانی اگر ہوئی ہے اپنے اختیارات کے استعمال کے دوران, جو فوجی اختیارات تھے یا جس عہدے پر وہ فائز تھے اس عہدے کے اختیارات کا اگر ناجائز استعمال ہوا ہے اور اس کے ذریعے بدعنوانی کی گئی ہے پھر وہ معاملہ فوج کے اندر ہی رہ سکتا ہے, فوجی قوانین کے تحت ہو سکتا ہے. لیکن اگر بدعنوانی کا تعلق عہدے سے نہیں ہے, آپ نے کسی دکان میں جا کے کوئی چیز چوری کر لی یا آپ کا اپنے مالک مکان سے یا کرایہ دار سے کوئی جھگڑا ہو گیا تو وہ معاملات عام عدالت میں جا سکتے ہیں.
تو مگر اس کا تعین کون کرے گا کیونکہ یہ جو فوجی مقدمات ہوتے ہیں تو ان کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو کس جرم میں اور کس طرح سے مقدمہ چلا کر سزا دی گئی, تو یہ تو مشکل ہوگا نا پھر تعین کرنا اس کا.
دیکھیے وہ جن کو سزا دی جاتی ہے افسران کو وہ بھی چاہیں تو اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا حق تھا کہ ہمیں عام عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا, یہ فوجی قانون کے تحت جو کاروائی ہوئی ہے وہ درست نہیں ہوئی کیونکہ اس معاملے کا ہمارے عہدے سے تعلق نہیں تھا. لیکن اگر وہ بھی اس بات کو مان جاتے ہیں کہ اس معاملے کا تعلق عہدے سے ہی تھا اور آرمی یہ تعین کر لی ہے کہ جو بدعنوانی ہوئی ہے اس کا تعلق اس کے عہدے کے ذریعے حاصل طاقت سے تھا, اختیار سے تھا, تو پھر معاملہ فوج میں ہی رہے گا. یہ کبھی کبھار یہ تنازع پیدا ہوتا ہے لیکن عام طور پہ اگر فوج یہ تعین کرے کہ یہ معاملہ فوجی قانون کے تحت ہونا چاہیے جو اس کا تعلق بچے
تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اچھا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خود ہی منصف ہیں, خود ہی انصاف دے رہے ہیں, خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں, خود ہی تعین کر رہے ہیں. یہ تو بالکل ہی ایک طرح سے پیرلل ملکی قانون ہو گیا نا.
ہو گیا لیکن اسی حد تک یہ معاملہ اختیارات کے متعلق ہو, لیکن اگر کوئی اس کو چیلنج کرنا چاہے تو یہ کہنا چاہے کہ نہیں یہ معاملہ فوجی قانون کے تحت نہیں چلنا چاہیے تھا, اس خوبصورت صورت میں مثال ہو یا نیب ہو وہ ہم دوسری عدالتوں میں لکھا سکتی ہے.
لیکن اب یہ جو بدعنوانی کا معاملہ ہے اس کے لیے تو نیب ہی ایک جو ہے آئین کے تحت ایک ادارہ بنایا گیا ہے جس میں پری بارگیننگ بھی ہوتی ہے, مثلاً جتنی بدعنوانی کی گئی اس سے
کچھ نہ ضروری نہیں ہے نا. اگر تو وہ اپنے عہدے کے استعمال میں کوئی شخص فوج میں کسی عہدے پہ فائز تھا اور اس عہدے کی وجہ سے اس کے اختیار میں تھا رکون کا استعمال اور اس نے اس میں بدعنوانی کی تو وہ فوجی قانون کے تحت آ جائے گا.
اچھا
اس صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ اس نے پیشہ ورانہ اختیارات کے استعمال کے دوران بدعنوانی کی ہے اس لیے معاملہ فوجی قانون کے تحت چلے گا. فوج کے اختیارات جو ہیں اور جو فوج کو بطور ادارہ جو ہے باقی اداروں سے علیحدہ رکھنا چاہیے ताकि फौज का अपना जो डिसिप्लिन है वो कायम रहे और दीगर जो इदारे हैं बशमूल अदलिया उनकी मुदाखलत कम से कम रखी जाए, क्योंकि उनकी मुदाखलत अगर होगी तो फौज का कानूनी जो डिसिप्लिन है वो शायद उससे मुतासर हो। ये एक बहस है। लेकिन दूसरी बहस की बतौर शहरी सबको एक यकसा कानून के तहत सजा जजा का मुस्तहक होना चाहिए और एक इदारे से वाबस्तगी की वजह से सजा में नरमी या सजा में तफरीक नहीं होनी चाहिए। ये दोनों जो नुकता है नजर है ये इस वक्त बहस का मौजूद है।
बदउनवानी जैसे जुर्म की सजाओं के मुल्की कानून का इतलाक फौजी अफसरान पर होता है या नहीं, इस पर बात कर रही थी कानून की माहिर सलमान अकरम राजा। अब एक और खबर जो अभी अभी हमें मौसूल हुई है कि पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई वजीर आला के अकलियतों के उमूर के मुआविन खुसूसी सरदार सोरन सिंह को हलाक कर दिया गया है। टेलीफोन लाइन पर अजीजुल्ला खान हमारे साथ पेशावर से मौजूद है। जी अजीजुल्ला खान, इसकी तफसील क्या है?
हमारा ये आज अभी शाम के वक्त ये अपने इलाका पीर बाबा का इलाका है मुनेर में, की एक उनका वहाँ पर आबाई घर है, ये उधर गए हुए थे तो पुलिस ने बताया कि ये अपने घर की गली में ही जा रहे थे कि उस वक्त कोई नामालूम मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने उसमें फायरिंग की और इनके सर पर एक की गोली लगी। उनको फौरी तौर पर अस्पताल में तब्दील किया गया लेकिन वो वहाँ पर दम तोड़ गए हैं और हलाक हो गए हैं। सरदार सूरज सिंह वजीर आला के अकलियतों की उम्र के मुशीर भी थे और उसके अलावा उन्होंने तहरीक इंसाफ को 2011 में उनसे शमूलियत इख्तियार की। उससे पहले वो जमाती इस्लामी के रुकन थे और उसके अलावा यहाँ पर एक पश्तो जबान का टीवी चैनल है एबीपी खैबर, उसमें कोई 3 साल तक एक प्रोग्राम भी करते रहे। उसका पश्तो में कहा जाता है कि जमू पाकिस्तानी हूँ, जिसका मतलब है कि मैं भी पाकिस्तानी हूँ। ये 3 साल तक एक प्रोग्राम की मेजबानी भी करते रहे। मेरी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खालिद महमूद हमदानी से बात हुई तो उनका ये कहना था कि इनको टारगेट किसी का निशाना बनाया गया है और इसके बाद उन्होंने इलाके को सारा घेरा कर गेट में ले लिया है, जो दाखिल खातिरात हैं वो भी बंद कर दिए और हमलावरों की तलाश की जा रही है।
अजीजुल्ला, इसके अलावा भी फाटा में और कुछ और इलाकों में कुछ इत्तलात मिली हैं कि तशद्दुद के और भी कुछ वाकयात हुए हैं, वो उसकी कुछ हमें तफसील बता सकते
हैं? आज मोहम्मद जिंदगी में तहसील पटियाला है वहाँ पर, जबकि बाकी के 2 धमाके हुए हैं। उस वक्त फ्रंटियर कांस्टेबलरी और उसके अलावा वहाँ पर लेडीज के एहलकार मामूली गश्त पर थे तो उस वक्त ये 2 धमाके हुए। 2 धमाकों में एक एहलकार हलाक हुआ है और 3 जख्मी हुए हैं, उन जख्मियों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया और इस हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान जमात उल एहरार के तर्जमान एहसान उल एहसान ने कबूल भी की है। और इसी तरह एक वाकया रोजपुरम एजेंसी में हुआ है, वहाँ पर शहीदानों डट एक जगह है, वहाँ पर फ्रंटियर कोर की एक चौकी के करीब धमाका हुआ है, उसमें एक एहलकार हलाक हुए हैं और 2 जख्मी हुए हैं। और वहाँ के जो क्रिटिकल इंतजामिया के एहलकारों ने बताया है कि जब ये जख्मियों को वहाँ से मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त भी शिदत पसंदों ने फिर फायरिंग की लेकिन उस फायरिंग से कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये 2 वाकयात थे, ये बड़े वाकयात आज इन 2 कबायली इलाकों में हुए हैं।
पेशावर से अजीजुल्ला खान, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान चलते हैं जहाँ हिंदुओं के एक मंदिर से कुछ मुकद्दस किताबों को चुरा लिया गया है, इसकी तफसीलात हमें बताई है कोयटे से मोहम्मद काजिम ने।
कच्ची में इंजामे के अहलकार ने इस वाक्य की तस्दीक करते हुए बताया कि नामालूम अफराद आज ही शहर में वाकई मंदिर के ताले तोड़कर इसके अंदर दाखिल हुए थे। अहलकार ने कहा कि वहाँ से हिंदू मजहब के सिर्फ 2 मुकद्दस किताबें चोरी की गई हैं। अहलकार के मुताबिक इस वाक्य के हवाले से ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई लेकिन मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। जब इस सिलसिले में मैंने आज ही शहर में हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले चौधरी पूरन से राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि चोर 2 मुकद्दस किताबों के साथ साथ पैसे भी ले गए हैं।
तो दरबार साहब के ताले जो है काटे हुए थे बड़ी कैंची से, बड़े गेट को ताला लगा हुआ था, उसके बाद दूसरा गेट है जो पेटी हमारे जो पैसे डालते हैं उसमें, जो पैसे थे उसके 30-40 हजार वो ले गए। उसके अलावा 2 गुरुग्रंथ साहब थे हमारे वो ले गए।
आज ही शहर जिला कच्ची का एक तारीखी और कदीम शहर है। इस शहर में हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी तवील अरसे से मुकीम हैं। इस शहर में पहले हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की तादाद ज्यादा थी लेकिन अब वहाँ मुकीम ग्रानों की तादाद सिर्फ 19 रह गई है। चौधरी पूरन ने मंदिर में चोरी की वारदात को एक बड़ा वाकया करार दिया। ताहम उनका कहना था कि उन्हें मजहबी हवाले से इलाके में कोई खतरा लाहक नहीं। आज ही शहर से बिरादरी के लोगों के चले जाने की वजूहात के बारे में उनका कहना था।
پہلے تو بہت زیادہ تھے تقریباً 160-170 کے قریب, اس کے بعد حالات ایسے ہو گئے کوئی اپنے کاروبار کے سلسلے میں کوئی مستوں پہ لگا, کوئی لیا چلا گیا, کوئی پوتا, کوئی اپنا جہرا مراجمہ لی, سال میں دو سال میں نکل دے گئے.
آج ہی شہر انتخابی حوالے سے جلمکسی اور کچھی کے اضلاع پر مشتمل قومی اسمبلی کی نشست این 267 کا حصہ ہے. اس نشست پر ضمنی انتخاب ہو رہا ہے. اس انتخاب میں مسلم لیگ نون کے امیدوار نوابزادہ خالد خان مکسی اور تحریک انصاف کے سردار یا روندرند کے درمیان اصل مقابلہ ہوگا. کچھی انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ ہندو برادری کی جانب سے مندر میں چوری کے واقعے میں کسی کو نامزد تو نہیں کیا گیا, تاہم ایف آئی آر میں الیکشن کا حوالہ دیا گیا ہے. جب اس کی وجہ چودھری پورن سے پوچھی گئی تو ان کا کہنا تھا,
اب تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیوں ہوا ہے, پہلے کبھی نہیں ہوا ہمارے ساتھ. کیونکہ الیکشن نزدیک آتے ہیں تو ہمارے پہلے بھی سے ہوا ہے, پانچ میں ہمارے الیکشن ہو رہے تھے تو ہمارا ایک بازار ہوا ہوا تھا, اس کے بعد تیرہ میں الیکشن ہوئے تو بڑے اس میں ہمارے دو دکان تین دکان کے تالے وغیرہ تو اس کی چوری ہو گئی. ابھی 16 میں یہ الیکشن ہوا ہے تو اس میں یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے.
دریاسنا وزیر اعلی بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری نے آج ہی شہر کے مندر میں چوری کے واردات کی مذمت کی ہے. ایک سرکاری اعلامیہ کے مطابق وزیر اعلیٰ نے اس واقعے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ضلع انتظامیہ سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان سے باہر ایک بین الاقوامی موضوع, امریکی صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ برطانیہ یورپی یونین کا حصہ رہ کر دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. برطانیہ کے اپنے دورے کے موقع پر صدر اوباما نے اخبار ڈیلی میل گراف میں ڈیلی ٹیلی گراف میں اپنی ایک مضمون میں کھل کر یہ اظہار خیال کیا ہے کہ برطانیہ کو کیوں یورپی یونین میں رہنا چاہیے. برطانیہ میں عوام جون میں ہونے والے ایک ریفرینڈم میں اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ وہ یورپی یونین کا حصہ رہیں یا الگ ہو جائیں. تفصیلات کے ساتھ حسین اسکری.
صدر اوباما برطانیہ پہنچے تو پہلے ہی ایک تنازع ان کا منتظر تھا, لیکن یہ شروع بھی تو پہلے ان کے بیان اور پھر ڈیلی ٹیلی گراف میں ان کے مضمون کی وجہ سے ہوا. کچھ عرصے پہلے بھی بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے برطانیہ کے یورپی یونین میں رہنے کی وکالت کی تھی.
برطانیہ کا یورپی یونین میں رہنا ٹرانس اٹلانٹک یونین کے بارے میں ہمارے اعتماد میں اضافہ کرتا ہے.
صدر اوباما کا کہنا ہے کہ یورپی یونین میں رہتے ہوئے برطانیہ کو روزگار, تجارت اور معاشی ترقی کے زیادہ مواقع ملے. جو افراد یورپی یونین سے نکلنے کی حمایت کرتے ہیں وہ صدر اوباما کے اس موقف کو برطانوی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہیں. لندن کے میئر بوریس جانسن بھی ان لوگوں میں شامل ہیں.
میرے خیال میں یہ بے دکھی بات ہے کہ امریکہ ہم پر تو زور دے کہ ہم ایک ایسے نظام کا حصہ رہیں جہاں پہلے ہی ہمارے 60% قوانین کی بنیادیں یورپی یونین میں, جبکہ خود امریکہ کسی عالمی ضابطے میں شامل ہونے کا خواب بھی نہیں دیکھتا.
صدر اوباما نے برطانیہ میں بعض لوگوں کو ناراض تو کیا ہے, لیکن انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ امریکہ کو اس معاملے میں گہری دلچسپی ہے. لیکن خود انہی کے الفاظ میں یورپی یونین میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ بالآخر برطانوی عوام کو ہی کرنا ہے. حسین عسکری, بی بی سی نیوز, لندن.
اور اب پیش ہے کھیلوں کا ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے.
چیمپئنز ٹرافی کو واپس پاکستان کو دے دیا جائے.
سلیکشن کرنے آئے, چائے بسکٹ کھائے, دستاخط کیے, گھر گئے.
بارسلونا ڈبل لا لیڈ, میسی سکورڈ ٹوائس.
پاکستانی کرکٹ حق کی راہ پر, مصباح الحق کے بعد اب انضمام الحق. چیمپئنز ٹرافی 40 سال کھیلے جانے کے بعد اب ختم. کرکٹ کے بعد ہاکی میں بھی سلیکشن کمیٹی اور کوچ ایک دوسرے کو آنکھیں دکھانے لگے اور لیونل میسی کے 500 گول. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ابھی کوچ نہیں ملا, لیکن چیف سلیکٹر ضرور مل گیا ہے. انضمام الحق کو افغانستان سے واپس بلا کر پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں پاکستانی ٹیم منتخب کرنے کی ذمہ داری سونپ دی ہے. ٹیم سلیکشن کے معاملے میں انضمام الحق کتنے حقیقت پسند واقع ہوئے ہیں اس کا اندازہ ان کی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے.
جس طرح میں اپنی بات منواتا تھا سلیکٹر سے کہ جی میرے بارے میں یہ ہے, میں اپنی رائے ضرور دیتا تھا, تو اب بھی میں کوچ اور کپتان کی رائے ضرور سنوں گا اور اس کو اہمیت بھی دوں گا. انہوں نے ٹیم کو کھلانا ہے, ان کو نے ساری چیز کرنی ہے اور ان کی ضرور سننی بھی چاہیے.
انضمام الحق کا پہلا امتحان انگلینڈ کے دورے کے لیے متوازن ٹیم کی تشکیل ہے, جس میں پاکستانی ٹیم 4 ٹیسٹ میچوں کی اہم سیریز بھی کھیلے گی. پاکستان کے نقطۂ نظر سے خوش آئند بات یہ ہے کہ مصباح الحق نے اپنی فارم اور فٹنس ثابت کر دی ہے, جس کی ٹیم کو اشد ضرورت ہے. میں نے مصباح الحق سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ انگلینڈ کے اہم دورے کی تیاری کے طور پر آپ پاکستان کب بھی کھیل رہے ہیں اور پہلے میچ میں 82 رنز کی اہم اننگز بھی کھیل ڈالی, تو کیا ایسی کوئی صورت کے کاؤنٹی کرکٹ کھیل کر خود کو انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے تیار کر سکیں؟
مینیجر ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہو جاتا ہے کاؤنٹنگ اور کچھ میچز اور بچ جاتے بفور دس سیریز, ادر وائز پھر کوشش کریں گے کوئی اور میچز وہاں پہ ارینج کر کے, یا پھر ایک ٹیم کے ساتھ ایک طرف فورٹ ہے بفور دس سیریز, کیونکہ یہ بھی ایک ٹیم کا بھی ٹور ہے پاکستان کا, بفور نیشنل ٹیم نے وہاں پہ جانا ہے, وہ بھی ایک چانس ہے. تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کوشش جاری ہے اور اچھا ہوگا اگر کوئی ایسا ارینج ہو گیا تو وہ ہمیں ہیلپ فل ہوگا.
میں نے مصباح الحق سے پوچھا کہ انگلینڈ کے دورے کے بعد پاکستان کو ویسٹ انڈیز, نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے بھی کھیلنا ہے, تو کیا خود کو ذہنی طور پر ان سیریز کے لیے بھی تیار رکھے ہوئے ہیں آپ؟
دیکھیں پلان تو ظاہر ہے یہی ہے, کیونکہ مشکل سیریز یہ تھی انگلینڈ کی, یہ کافی عرصے کے بعد اور اس سے میرے خیال میں ڈیفیکلٹ سیریز شاید جو لوگ اتنے ٹائم کے بعد آدمی کھیلنا ہے, تو اس کے بعد جو سیریزیں آ رہی ہیں اس میں تو گیپس بہت کم ہیں, تو کوشش یہ ہوگی یہ پہلے تو یہ سیریز امپورٹنٹ ہے اور پھر اگر میں اپنی فارم اور فٹنس سارا کچھ مینٹین کرتا ہوں تو جیسے بھی مشکل سیریزیں نیوزی لینڈ میں آسٹریلیا میں ایک سیریز جو فارم میں ہے تو کوشش یہ ہوگی تو وہ جو ساتھ ساتھ ہیں, تو ابھی تو یہی میں پلان کر رہا ہوں کہ اگر میں وہ بھی کھیلوں.
مصباح الحق سے میرا آخری سوال تھا کہ ون ڈے میں آپ کی ابھی بھی عمدہ کارکردگی کہیں یہ اشارہ تو نہیں دے رہی کہ آپ کو دوبارہ ون ڈے میں موقع دیے جانے کا امکان ہے؟
ابھی تک تو کوئی اچھی بات نہیں ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آگے کی طرف سوچنا چاہیے اور شارٹ ٹرم سولوشن جو ہے وہ کبھی آپ کے فیوچر کو جو ہے وہ سیکیور نہیں کر سکتے. میرے خیال میں ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, ابھی تک تو میں صرف کہہ سکتے کمنگ سیریز اور بڑی امپورٹنٹ سیریز اسی پہ فوکس کر رہا ہوں.
انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن ایف آئی ایچ نے اولمپکس اور ورلڈ کپ کے بعد بین الاقوامی ہاکی کے تیسرے سب سے اہم ترین ٹورنامنٹ چیمپئنز ٹرافی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. چیمپئنز ٹرافی وہ ٹورنامنٹ ہے جسے پاکستان نے شروع کیا تھا اور جس کی ٹرافی بھی پاکستان نے تیار کرا کر ایف آئی ایچ کو دی تھی, جو ابھی تک فاتح ٹیم کو پیش کی جاتی ہے. ایف آئی ایچ کہتی ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کی جگہ وہ ایک گلوبل ہاکی لیگ شروع کرنے والی ہے. میں نے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے بی بی سی کے کراچی اسٹوڈیو میں سابق اولمپئن اصلاح الدین کو زحمت دی, جو 1978 میں کھیلی گئی پہلی چیمپئنز ٹرافی کی فاتح پاکستانی ٹیم کے کپتان تھے. اصلاح الدین سے میرا پہلا سوال تھا کہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن چیمپئنز ٹرافی ختم کر کے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ بظاہر تو اس نے ایک نئے ٹورنامنٹ کی نوید سنائی ہے, لیکن کیا چیمپئنز ٹرافی جیسا اہم ٹورنامنٹ ختم کرنا واقعی ضروری تھا؟
یہ ٹورنامنٹ جو تھا اس لحاظ سے اہمیت تھی کہ اس میں تمام چیمپئنز ہر سال ایک دوسرے کے خلاف کھیل لیتے تھے, تو پتہ لگتا تھا کہ کون سی ٹیم نے کتنی محنت کی ہوئی ہے. یہ تو رینکنگ ٹورنامنٹ ہے, ریکگنائز ٹورنامنٹ ہے, اس کو تو ختم نہ کریں. جو دوسرے ٹورنامنٹس ملک کے غیر ممالک میں ہوتے ہیں رینکنگ نہیں ہے, اگر ختم ہی کرنا ہے تو ان کو کر دیں. میں یہ کہوں گا یہ پاکستان کی بیبی تھی, پاکستان کا ٹورنامنٹ تھا اور اس میں تمام پاکستان کی خواہشات, ان کے سینٹیمنٹ سب اس میں انوالو ہیں. اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ یہ چیمپئنز ٹرافی اب نہیں کرائیں گے ہم اور اس کا وہ ریزن بھی دے رہے ہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اسٹرانگلی پروٹیسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے وہ یہ چیمپئنز ٹرافی ایف آئی ایچ نہ کرائے, اس چیمپئنز ٹرافی کو واپس پاکستان کو دے دیا جائے تاکہ پاکستان کی ٹورنامنٹ جو ہے پاکستان کے نام سے چیمپئنز ٹرافی جو ہے اس کو دوبارہ سے شروع کرے اور یہ ٹورنامنٹ جو ہے یہ پاکستان کا ٹورنامنٹ کہلائے.
اسلام الدین سے میرا آخری سوال تھا کہ پاکستان کو اس سال چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کی دعوت ملی تھی لیکن پاکستان ہاکی فیڈریشن نے معذرت کر لی, اس پر آپ کیا کہیں گے؟
فیڈریشن کیا سوچتی ہے مجھے نہیں معلوم, میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ کہ پاکستان کو اس چیمپئنز ٹرافی میں جانا چاہیے تھا. اب یہ فیڈریشن نے خود سوچا ہے یا کسی نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ابھی یہ ٹورنامنٹ جو ہے ازلان شاہ کے بعد ہونا تھا, تو جب پاکستان کی ٹیم ازلان شاہ میں جا کر کھیل رہی ہے اور پروسیس کے مراحل میں ہے, تو یہ بڑا اچھا ایک موقع ملا تھا پاکستان ٹیم کو کہ دنیا کی بڑی ٹیموں کے خلاف وہ جا کر وہاں کھیلتے. کیا ہوتا ہے زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے نا کہ ابھی آپ 5 گول سے ہار رہے ہیں, تو اس میں زیادہ زیادہ 6 گول سے ہار جاتے, اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک دو ٹیموں کو وہ جیت جاتے. تو وہ کیونکہ رینکنگ ٹورنامنٹ ہے, پاکستان کی اس وقت ورلڈ رینکنگ میں 11ویں پوزیشن ہے, وہ ورلڈ کی بہترین 6 ٹیموں کے خلاف جا کر کھیلتے, اور ہر ارسپیکٹو ہر جیت جب آپ ٹیم بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ڈر نہیں ہونا چاہیے, پھر آپ کو فیئر آف فیلئر نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ جو ہے ڈر رہے ہیں, کیونکہ آپ تو ٹیم بنا رہے ہیں نا. تو جب ٹیم ہارے گی, ہار ہی جیت کا راستہ دکھاتی, اور اس سے پاکستان کو صرف اور صرف فائدہ تھا, پاکستان کو نقصان کوئی نہیں تھا. کیونکہ آپ ان ٹیموں کے خلاف اگر آپ چاہیں گے نا کہ آپ ان کے ممالک میں جا کے لیگ کھیل لیں یا میچز کھیل لیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو وہ یہ موقع فراہم نہ کرے.
ہیڈ کوچ اور سلیکشن کمیٹی کے درمیان اختلافات صرف کرکٹ میں ہی نہیں بلکہ پاکستان کی ہاکی میں بھی سامنے آئے ہیں. ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کے لیے ٹیم کے سلیکشن کا وقت آیا تو سلیکشن کمیٹی نے ہیڈ کوچ حنیف خان کی تیار کردہ ٹیم مسترد کر دی. اس ٹورنامنٹ میں پاکستانی ٹیم نے 7 ٹیموں میں صرف جاپان اور کینیڈا کو ہراتے ہوئے 5ویں پوزیشن حاصل کی. میں نے ٹیم کی وطن واپسی پر حنیف خان سے بات کی اور پوچھا کہ سلیکشن پر آپ کو اعتراض آخر کس بات پر تھا؟
انہوں نے صرف ایک ہی بات کہی کہ جی ہمیں آپ کی ٹیم منظور نہیں ہے, ہم جو ٹیم دے رہے ہیں بس یہ آپ لے کے جائیں. ہمارے پاس اوریجنل رائٹ آؤٹ ہی نہیں تھا ابھی جو ٹیم گئی تھی, اور نہ اوریجنل سینٹر فارورڈ تھا ہمارے پاس. اگر یہ 2 لڑکے اوریجنل ہمارے پاس ہوتے تو کم از کم کوئی ریزلٹ پازیٹیو آ سکتا تھا. میں نے ابھی ڈسکس کی ان سے, پریسیڈنٹ سے ہاکی کے کھوکر صاحب سے, اسی طرح شہباز سیکرٹری سے بات کی ہے کہ بھائی ایسے نہیں کام چلے گا, محنت ہم کریں, ٹیم آپ بنائیں, یہ کون سا طریقہ. تو یہ چیزیں میں نے ان سے کہی ہیں. میں نے کہا اب جو ٹیم بنائے گی وہ مینجمنٹ بنائے گی اور اس سلیکشن کمیٹی کے سامنے رکھ دی جائے گی, آپ کو دے دی جائے گی, ان پہ کسی پہ اعتراض ہو تو وہ کھلا کے دیکھ لیں اور پھر ڈسکس کر لیں.
حنیف خان سے میرا اگلا سوال تھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ سلیکشن کا مکمل اختیار ٹیم مینجمنٹ کو دے دیا جائے؟ ایسے میں اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ کوچ اور مینجمنٹ جو ٹیم بنائے گی وہ صحیح بھی ہو؟ کیا وہ اپنی پسند ناپسند کا خیال نہیں رکھے گی؟
لڑکوں کو لینے میں بے ایمانی نہیں کر سکتا کوئی مینجمنٹ, اس لیے نہیں کر سکتی کہ اس نے جواب دے. ہمارے یہاں جو سسٹم ہے سلیکشن کمیٹی کا وہ یہی ہے کہ سلیکشن کرنے آئے, چائے بسکٹ کھائے, دستخط کیے, گھر گئے.
ارجنٹائن کے شور آفاق فٹ بالر لیونل میسی نے اپنے کریئر کے نصف ہزار گول مکمل کر لیے, لیکن ان کی ٹیم بارسلونا اسپینش لیگ کے پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست رہنے کے باوجود گزشتہ دنوں مسلسل 3 میچز ہارنے کی وجہ سے زبردست دباؤ کا شکار رہی. یہ دباؤ فی الحال ڈیپورٹیوو کے خلاف اس کی 8 گول کی جیت کے نتیجے میں کچھ کم ہوا ہے. اس سیزن میں لیونل میسی اور رونالڈو اپنی جگہ, لیکن لوئس سوارس بھی کسی سے کم نہیں ہیں, جنہیں اس سیزن میں اپنے گول کی نصف سینچری مکمل کرنے کے لیے صرف 1 گول درکار ہے. اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ لاہور سے سلطان محمود.
پاکستان کے ریسلر محمد انعام ریو اولمپک کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں شرکت کے لیے براستہ بیجنگ منگولیا روانہ ہو گئے ہیں. یہ راؤنڈ ہفتے اور اتوار کے روز کھیلا جائے گا. پاکستان کے اولمپک امیدوار شاہ حسین شاہ تاشکند میں ایشین جوڈو چیمپئن شپ میں قازقستان کے ورلڈ نمبر 11 راکوف میکسیمی سے 100 کلوگرام کے مقابلے میں ہار گئے. وہ اب اگلے ماہ باکو اور الماتے میں ہونے والے کوالیفائرز میں حصہ لیں گے. 32ویں ایشین سنوکر چیمپئن شپ دوحہ میں جاری ہے. پاکستان کے 4 کھلاڑی ناک آؤٹ مرحلے میں ہار کر چیمپئن شپ سے باہر ہو گئے ہیں. سابق ورلڈ چیمپئن پاکستان کے محمد آصف کوارٹر فائنل, محمد بلال پری کوارٹر, محمد سجاد اور سہیل شہزاد راؤنڈ آف 32 میں ہار گئے. نیپال کے شہر کیرتی پور میں آئی سی سی ورلڈ کرکٹ لیگ کے دونوں میچوں میں نیپال نے زمبابوے کو ہرا دیا.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
اور اس کے ساتھ ہی سیربین بھی اختتام کو پہنچا, لیکن bbcurdu.com حاضر ہیں. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے زکلین امام اور پروڈیوسر تھے جعفر رضوی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے مائک ایڈلینی, اور اسلام آباد سے پروڈکشن ہمارے ساتھ رہے نعمان الحق. ماہوارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ سارا حسن. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے پاناما لیگ کی تحقیقات پر کمیشن بنانے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھنے کا اعلان کیا ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی سردار سورن سنگھ کو نامعلوم افراد نے بنیر میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے. وہ اقلیتی امور پر وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے معاون خصوصی تھے. امریکی صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ برطانیہ یورپی یونین کا حصہ رہ کر دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے. امریکہ کے شہر نیو یارک میں دنیا کے 170 ممالک کے رہنما موسمیاتی تبدیلی سے متعلق جامع تاریخی معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں. تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ برسلز کے ایئرپورٹ پر حملہ کرنے والا خودکش بمبار شام میں مغوی فرانسیسی صحافی کا محافظ تھا. اور دنیا کے سب سے بڑے مذہبی اجتماع کمبھ میلے کا بھارت میں آغاز ہو گیا ہے. میلہ ایک ماہ تک جاری رہے گا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.